السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہماری 12 گھنٹوں کی نشریات میں آخری نیوز آور کا آغاز ہوتا ہے۔ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں بدھ کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں منگل کی رات کے 9 بجے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان،
امریکہ کے خصوصی ایلچی کی سرتاج عزیز سے ملاقات۔ پاکستان اور امریکہ کا دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کا عزم۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
دہلی میں حکومت سازی پر ہو رہی تاخیر پر سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت اور دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کی سرزنش کی اور جلد فیصلہ کرنے کی ہدایت دی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی طرف بھیجے جانے والا ایک راکٹ لانچنگ کے چند ہی سیکنڈز بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی سفیر ڈین فیلڈ مین نے اسلام آباد میں وزیراعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی اور خارجہ امور سرتاج عزیز کے ساتھ ملاقات کی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ڈین فلڈ مین نے اسلام آباد پہنچنے کے بعد منگل کو وزارت خارجہ میں وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز سے ملاقات کی۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ پاکستان میں 2 روزہ قیام کے دوران امریکی ایلچی ملک کے اعلیٰ سیاسی اور عسکری عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ کے خصوصی ایلچی اور سرتاج عزیز کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کو دہرایا گیا۔ توقع ہے کہ امریکی مندوب پاکستان میں سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد سے بھی ملیں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب اسلام آباد کے 2 روزہ دورے کے اختتام پر 30 اکتوبر کو چین کے دارالحکومت بیجنگ پہنچیں گے، جہاں انہیں ایک امریکی وفد کے ہمراہ ہارٹ آف ایشیا نامی کانفرنس میں شرکت کرنی ہے۔ ڈین فلڈ مین چینی عہدیداروں سے افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ واضح ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی نومبر میں امریکہ کا دورہ کریں گے۔ فوج کے ایک بیان کے مطابق اس دورے کے دوران جنرل راحیل شریف اعلیٰ امریکی عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ دریاسنا برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے منگل کو ٹیلی فون پر پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے رابطہ کیا اور انہیں نومبر کے آخری ہفتے میں لندن میں افغانستان سے متعلق ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ اس کانفرنس کی قیادت مشترکہ طور پر ڈیوڈ کیمرون اور افغان صدر اشرف غنی کریں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پروگرام آج کے موضوع میں ڈاکٹر نادر بخت، رضا رومی اور ڈاکٹر زبیر اقبال نے پاکستان امریکہ تعلقات کا تجزیہ پیش کیا۔ ڈاکٹر زبیر اقبال نے میزبان بہجت جلانی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا،
اس ملاقات کو آپ کو 3 آسپیکٹ سے دیکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہی امریکہ اور الائز کا انوالومنٹ، ایکٹیو انوالومنٹ افغانستانی جنگ میں کم ہوتا جا رہا ہے، ان کا فوکس بدل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریجنل ایشوز جو ہیں اور ریجنل انٹرسٹ جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی اور تیسری بات جو آ جاتی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں جو ابھی سیاسی بحران ہوا ہے، اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس میں امریکہ کیا قسم کے اقدامات لے سکتا ہے۔ سب سے اہم بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ افغانستان میں کیا ہوگا۔ افغانستان جس میں ایکٹیو ہوسٹیلٹیز اب کم ہوتی جا رہی ہیں، اس کی سولوشنز اور اس کی فیوچر ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا جائے گا۔ اس کے لیے یہ جو وزٹ ہے بڑی اہم ہے، کیونکہ اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کی جو ٹرانزٹ روٹ ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں رہے گی جتنی پہلے تھی، اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان، چائنا اور دوسرے ممالک کا افغانستان کے ساتھ ریجنل کولیبوریشن بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر وہاں پر نہ تو سٹیبلائزیشن ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بغیر گروتھ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان 3 آسپیکٹس کو دیکھنا ضروری ہوگا۔ اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو اگلے ہفتے یا اسی ہفتے غالباً جو وہ چین میں ڈسکشنز ہونی ہیں، اس میں یہ جو اس وقت ڈسکشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں ایک اہمیت رکھتی ہیں۔
جو امریکہ کے خصوصی نمائندے پاکستان کے بعد ہم چین ہی جائیں گے اسی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے، تو اس وقت پہلے ڈاکٹر نادر بخش سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان امریکہ تعلقات افغانستان سے امریکہ اور اتحاد کی واپسی کے بعد آپ کس سمت پر دیکھتے ہیں؟
نے فرمایا بہت اچھی باتیں کی، تھوڑا سا ان میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ امریکی اور یورپین افواج جب وہاں سے یہ دستے یہاں سے جب نکل گئے ہیں تو اس کے بعد کا سیناریو کیا ہوگا, یہ بہت اہم ہے پاکستان کے لیے بھی, امریکہ کے لیے بھی اور پورے خطے کے لیے بھی. طالبان کی وہاں پر طاقت بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی, اور شمالی اتحاد اور اس کا ایران کے ساتھ کیا جوڑ ہوگا, کیونکہ ایران کا پھر پاکستان کے ساتھ بھی کوئی سرحدی امور پر انٹروینشن پر کچھ آنکھیں دکھانا, یہ چیزیں بھی اہم ہوں گی. اب امریکنز کا پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ رول بہت پازیٹیو رہا, امریکہ نے اور لابیز نے پاکستان میں ڈیموکریٹک فورسز کو اگر کہہ لیجیے یا پرو نواز گورنمنٹ کو انہوں نے بہت سپورٹ کیا. میرا خیال ہے کہ ذرا سا اگر دیکھا جائے تجزیاتی نگاہ سے تو یو ایس رول اس میں رہے گا اور منیمائز نہیں ہوگا, اور پاکستان کی اہمیت بھی یو ایس کے لیے رہے گی, کیونکہ اگلے دنوں میں اگر کچھ بھی ڈسٹربینسز ہوتی ہیں افغانستان میں تو اس صورتحال میں پاکستان کا رول پھر انکریز کر جائے گا.
رضا رومی, اب پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف ایک ہفتے کا امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں, جبکہ توقع یہ بھی ہے کہ جنوری میں اعلیٰ سطح پر امریکہ پاکستان میں سیاسی رابطوں کا بھی دوبارہ آغاز ہو جائے گا, یہ کتنی اہم رفت ہے پاکستان کی؟
میرے خیال سے یہ بہت اہم پیش رفت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بہت ہی مشکل مراحل سے بھی گزرے ہیں, اور ابھی کچھ جو حالیہ مہینے ہیں اس میں کچھ بہتر ہوئے ہیں. دیکھیے جو صورتحال اس وقت درپیش ہے افغانستان کی, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ بالکل کلیدی ہے اور اسے آپ اگنور کر ہی نہیں سکتے. اور پاکستان کی بھی جو مختلف اس وقت مسائل درپیش ہیں, صورتحال میں پاکستان امریکہ کا پرانا اتحادی ہے اور ظاہری بات ہے وہ صورتحال میں اس کو امریکہ کی جتنی بھی تعاون اور سپورٹ ہوگی وہ پاکستان چاہے گا بھی.
بیچے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
حالیہ دنوں میں سرحد پر فائرنگ کے واقعات کے باعث
پاکستان اور ایران کے اعلیٰ حکام کے ایک اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان رابطے اور تعاون میں اضافے کے ذریعے سرحدوں پر کنٹرول کو بہتر بنایا جائے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
حالیہ دنوں میں سرحد پر فائرنگ کے واقعات کے باعث پاکستان اور ایران کے تعلقات میں کشیدگی دیکھی جا رہی تھی, لیکن دونوں ملکوں کے اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی ملاقاتوں کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ دو طرفہ دوستانہ روابط کو فروغ حاصل ہو سکے گا. پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے نائب ایرانی وزیر خارجہ ابراہیم رحیم پور نے پاکستانی مشیر خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز سے اسلام آباد میں ملاقات کے علاوہ اپنے وفد کے ساتھ سیکرٹری خارجہ اعزاز چوہدری کے ساتھ دو طرفہ سیاسی مشاورت کے آٹھویں دور میں بھی شرکت کی. دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پاکستان اور ایران نے روابط اور تعاون کے فروغ کے ذریعے اپنی سرحدوں پر امن برقرار رکھنے پر اتفاق کیا. اسلام آباد میں ہونے والے مشاورتی اجلاس میں سیاسی وفود کے تبادلوں, اقتصادی و تجارتی تعاون, سرحد پر سیکیورٹی میں تعاون سمیت پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر بھی بات چیت کی گئی. توانائی کے بحران کے شکار ملک پاکستان نے ایران سے گیس درآمد کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے, جس کا افتتاح گزشتہ سال مارچ میں دونوں ملکوں کے اس وقت کے صدور نے کیا تھا. معاہدے کے تحت رواں سال کے اواخر تک اس منصوبے کو مکمل ہونا تھا, لیکن عہدیداروں کے بقول اس میں سرمایہ کاری کے علاوہ دیگر کئی بین الاقوامی دشواریوں کا بھی سامنا ہے. پاکستانی وزیر پیٹرولیم اور قدرتی وسائل شاہد خاقان عباسی ان دنوں ایران کے دورے پر ہیں, جہاں وہ اس منصوبے پر بھی عہدیداروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے منگل کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں اس منصوبے کو مشکلات کے باوجود مکمل کرنے کے حکومتی عزم کو دہرایا.
دیکھیے, ہمارے پاس مشکل یہ تھی کہ اس پائپ لائن کو مکمل کرنے کے لیے جو فنانسز چاہیے, جو پیسے چاہیے تھے, پاکستان کے پاس وہ پیسے نہیں تھے. بین الاقوامی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ ایک مخصوص جو ایران کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے ان کے کسی پروجیکٹ پہ انویسٹمنٹ کرنے کو بھی اس میں دشواریاں تھیں, لیکن ان مشکلات پر ہم نے, ہمارا عہد یہ تھا کہ ہم ان مشکلات پر قابو پائیں گے, ان کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے, اور ابھی وہ راستہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے.
ایران کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی سرحد تک 900 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھا چکا ہے, جبکہ پاکستانی علاقے میں لگ بھگ 800 کلومیٹر طویل پائپ لائن ابھی بچھائی جانی ہے. اس منصوبے سے حاصل ہونے والی گیس سے حکام کے بقول پاکستان میں 4000 میگا واٹس بجلی پیدا کرنے کے علاوہ توانائی کے بحران پر قابو پانے میں قابل ذکر مدد ملے گی. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان کے صدر اشرف غنی احمد زئی منگل کو اپنے پہلے سرکاری دورہ چین کے لیے دارالحکومت بیجنگ پہنچے، جہاں انہوں نے صدر یی جن پنگ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں افغان صدر نے اپنے چینی ہم منصب کو بتایا کہ ان کے ملک کی ترقی کے اہداف خطے کی اقتصادی ترقی کے چینی تصور سے میل کھاتے ہیں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی طرف سے بھیجا جانے والا ایک راکٹ لانچنگ کے چند سیکنڈ بعد ہی تباہ ہو گیا۔ ناسا کے مطابق راکٹ پر کوئی خلاباز سوار نہیں تھا اور وہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے سامان لے کر جا رہا تھا۔ راکٹ کو منگل کی شام امریکی ریاست ورجینیا میں اٹلانٹک کوسٹ والوس آئیلینڈ نامی مرکز سے لانچ کیا گیا، جو فضا میں بلند ہونے کے چند سیکنڈ بعد ہی دھماکے سے تباہ ہو گیا۔ ناسا کے مطابق 14 منزلہ راکٹ نجی کمپنی نے تیار کیا تھا اور یہی کمپنی اس کی لانچنگ کی ذمہ دار تھی۔ امریکہ کے سیکیورٹی کے ادارے یو ایس ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سربراہ جے جانسن نے واشنگٹن اور دیگر شہروں میں وفاقی حکومت کی عمارتوں کی سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جانسن نے منگل کے روز کہا کہ وفاقی محافظ آفیسرز کی موجودگی بذات خود بہت واضح ثبوت ہوگا۔ دہشت گردوں نے امریکہ اور ہر جگہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حکومتی عہدیداروں پر حملوں پر زور دیا تھا۔ جانسن نے کہا کہ گزشتہ ہفتے کینیڈا میں دو حملوں سمیت دنیا میں پیش آنے والے واقعات امریکی حکومت کی تنصیبات کی نگرانی سخت کرنے کے متقاضی ہیں۔ صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ مغربی افریقہ میں ایبولا کے وائرس پر کنٹرول کے لیے دنیا کا کوئی ملک اتنا کام نہیں کر رہا جتنا کہ امریکہ نے کیا ہے۔ مسٹر اوباما نے منگل کے روز کہا کہ امریکہ نے ایبولا کے علاج اور اسی طرح کے مرض کے سبب ہلاک ہونے والوں کی آخری رسومات کی ادائیگی میں مصروف ٹیموں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے اور اگست کے بعد ضروری طبی علاج کی فراہمی کے نیٹ ورک اور مرض سے متعلق شعوری مہمیں بھی وسعت کی ہے۔ صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ جو امریکی طبی کارکن مغربی افریقہ میں ایبولا کے خلاف جدوجہد میں رضاکارانہ خدمات انجام دیتے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے، نہ کہ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ جبکہ امریکی وزیر دفاع اس سفارش پر غور کر رہے ہیں کہ مغربی افریقہ میں ایبولا کے خلاف کوششوں میں حصہ لینے کے بعد واپس آنے والے تمام امریکی فوجیوں کو 21 روز تک قرنطینہ کی طرز کی نگرانی میں رکھا جائے۔ وائٹ ہاؤس سے لوئس ریمیرز اور پینٹاگون سے کارلا بائب کی رپورٹوں کے ساتھ مدثرہ منظر۔
صدر اوباما نے منگل کے روز کسی ریاست کا نام لیے بغیر کہا کہ ایبولا کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے طبی کارکنوں کو قرنطینہ میں یا الگ تھلگ رکھنے کی پالیسیاں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس بیماری سے نمٹنے میں مدد کے لیے امریکیوں کی حوصلہ شکنی کریں۔
Those workers who are willing and able and dedicated to go over there in a really tough job,
وہ کارکن جو آمادہ ہیں، اس قابل ہیں اور جنہوں نے پوری تندہی کے ساتھ وہاں جا کر ایک واقعتاً سخت فرض نبھایا ہے، انہیں خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے، یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ صدر نے ان خیالات کا اظہار ریاست نیو جرزی کی جانب سے اس اعلان کی بات کیا کہ ایبولا کے مریضوں سے رابطے میں رہنے والے طبی کارکنوں کو قرنطینہ میں رکھا جائے۔ انتظامیہ اس مطالبے کو مسترد کر چکی ہے کہ گنی، لائبیریا اور سیرالیون کے سفر پر پابندی عائد کی جائے، اور اس نے ان ممالک سے آنے والے لوگوں کو خود بخود قرنطینہ میں رکھے جانے کے خلاف سفارش کی ہے۔ اوباما نے منگل کے روز امریکیوں کو باور کروایا کہ امریکی سرزمین پر ایبولا سے صرف 2 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عہدیداروں کو اس بیماری سے نمٹنے کے لیے سائنس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ خوف سے۔ صدر نے خبردار کیا کہ طبی کارکنوں کی نقل و حرکت پر پابندی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا،
We have to keep leading the global response. America cannot look like it is shying away because other people are watching what we do.
ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے عالمگیر کوششوں کی قیادت کرتے رہنا چاہیے۔ امریکہ گریز کا انداز نہیں اپنا سکتا، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اگر مغربی افریقہ میں بین الاقوامی طور پر بھرپور مدد نہ کی گئی تو ہم اپنے ملک میں واقعتاً خود کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ دوسری جانب کارلا بیب نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ پینٹاگون کے ترجمان ریئر ایڈمرل جان کربی نے کہا ہے کہ چیئرمین آف جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے منگل کے روز تجویز دی کہ مغربی افریقہ سے واپس آنے والے تمام فوجیوں کی نگرانی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع ہیگل اس سفارش کا جائزہ لے رہے ہیں اور جلد ہی اس بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔
He hasn't made a decision about implementing this force wide and I'm not going to close down the decision space for the secretary at this point in time.
انہوں نے ابھی پوری فوج میں اس پر عمل درآمد کا فیصلہ نہیں کیا اور فی الوقت میں وزیر دفاع پر اس فیصلے کے لیے زور نہیں دوں گا۔ ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا۔ پیر کے روز آرمی چیف آف اسٹاف جنرل رے اوڈیئرنو نے ہدایت کی تھی کہ ایبولا کی روک تھام کے مشن سے واپس آنے والے امریکی آرمی کے تمام فوجیوں کو 21 روز تک الگ تھلگ رکھا جائے۔ لائبیریا سے واپس آنے والے امریکی فوجی عملے میں ایک 2-سٹار جنرل اور عملے کے 11 ارکان شامل ہیں جو اٹلی میں ایک بیس پر رکے تھے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عالمی ادارہ صحت ایک بار پھر دنیا کی حکومتوں سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ مغربی افریقہ کے ایبولا وائرس سے متاثرہ ملکوں سے واپس آنے والے طبی عملے کو قرنطینہ میں نہ رکھیں، مطلب اگر الگ تھلگ نہ رکھیں۔ جنیوا میں ڈبلیو ایچ او کے صدر دفاتر سے لیزا شلائن کی رپورٹ سنیے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اسے اپنے اس سادہ سے پیغام کو دنیا میں پہنچانے میں دقت کا سامنا ہے کہ ایسے افراد جن میں ایبولا کی علامات نہیں ہیں وہ متعدی نہیں ہیں اور دوسروں میں بیماری منتقل نہیں کر سکتے۔ ڈبلیو ایچ او کے ترجمان عارف شہزاروے کو اس وقت قدرے ناخوش نظر آئے جب انہوں نے قرنطینہ کے خلاف ادارے کی سفارشات کو دہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ طبی عملہ جو ایبولا کے خلاف جنگ کے لیے مغربی افریقہ جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ خود کو بیماری سے کیسے محفوظ رکھنا ہے اور کس طرح خود کو بحفاظت واپس گھر لانا ہے۔ ہمیں بین الاقوامی طبی عملے کی اشد ضرورت ہے۔ ہم ہر ورکر کو بلاتے رہے ہیں اور وہ اس مرض کے خلاف کام کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ وطن واپسی پر ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں یہ لگے کہ وہ پورے ملک کی آبادی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی ہیلتھ ورکرز کی حمایت میں بیان جاری کیا ہے اور پھر کہا ہے کہ کسی بھی ملک کو خود کو ہلاکت خیز وائرس ایبولا سے بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اس وائرس کو مغربی افریقہ میں روکے جہاں یہ پیدا ہو رہا ہے۔ امریکہ کی حکومت نے صحت سے متعلق نئے قواعد و ضوابط متعارف کرائے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ واپس آنے والے طبی عملے کا معائنہ کیا جائے گا، نہ کہ انہیں قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ لیکن نیو یارک، نیو جرسی اور الینائی جیسی ریاستیں متاثرہ علاقوں سے آنے والے ہیلتھ ورکرز کو 21 دن کے انکیوبیشن کے عرصے کے لیے قرنطینہ میں رکھنے کے فیصلے پر مصر ہیں۔ اسی اثنا میں آسٹریلیا کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایبولا سے بری طرح متاثرہ ملکوں لائبیریا، سیرالون اور گینی سے شہریوں کے اپنے ملک میں داخلے کو بند کر دے گی۔ ڈبلیو ایچ او کے ترجمان شہزاروک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ آیا اس اقدام سے ہیلتھ ورکرز مغربی افریقہ جا کر خدمات انجام دینے میں حوصلہ شکنی محسوس کریں گے یا نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ واپس آ رہے ہیں، خاص طور پر طبی عملے کے افراد، ان میں بہادری اور حوصلہ مندی دیکھنے کے لائق ہے۔ لہٰذا یہ لوگ اصل ہیرو ہیں۔ جب وہ وہاں جاتے ہیں، وہاں وقت گزارتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس حقیقت کو قبول کرنا آسان نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو بلا وجہ کیوں قرنطینہ میں رکھا جائے۔ گزشتہ دسمبر میں ایبولا وبا پھوٹنے کے بعد اس وائرس سے 10,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 5,000 افراد اس مرض کے سبب ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ مشرقی یوکرین کے 2 علیحدگی پسند علاقوں میں آئندہ ہونے والے انتخابات کے نتائج کو تسلیم کر لے گا۔ وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ 2 نومبر کو ہونے والی مجوزہ ووٹنگ انتہائی اہم ہوگی، جو ڈونیٹسک اور لوہانسک کی غیر تسلیم شدہ عوامی جمہوریت کی طاقت کو جائز قرار دینے کا فیصلہ کرے گی۔ آسٹریلیا میں انسانی ہمدردی کے گروپ ایبولا سے متاثرہ مغربی افریقہ کے 3 ممالک کے شہریوں کے لیے حکومت کی جانب سے ویزے پر پابندی عائد کرنے کی پالیسی پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس بارے میں رون کاربن کی رپورٹ سنی انجم ہیرل گل سے۔
نئی پالیسی کے تحت لائبیریا اور سیریلیون اور گنی کے شہریوں کے لیے غیر مستقل اور عارضی ویزا جاری کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مستقل ویزا رکھنے والے افراد جو ابھی تک آسٹریلیا نہیں آئے، ان سے کہا گیا ہے کہ وہ 21 دن تک دوسروں سے علیحدہ رہیں۔ اس پالیسی کا اعلان امیگریشن کے وزیر سکاٹ موریسن نے کیا، اور یوں آسٹریلیا واحد امیر ملک ہے جس نے ایبولا کے خلاف ایسی پالیسی اختیار کی ہے۔ چند مشتبہ کیسوں کے علاوہ صحت سے متعلق حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک آسٹریلیا میں ایبولا کے مصدقہ مریض سامنے نہیں آئے۔ ویزے پر پابندی امدادی گروپوں اور صحت کی سہولتیں فراہم کرنے والوں کی جانب سے سخت تنقید کا نشانہ بنی ہوئی ہے، جو اسے تنگ نظری کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ طبی شعبے سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ ایبولا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک میں پہلے ہی سے نگرانی اور علیحدہ رکھنے کی پالیسیاں جاری ہیں۔ ایبولا سے متاثرہ ملکوں پر ویزے کی پابندی عائد کرنے کے بعد وزیر اعظم ٹونی ایبٹ ملک کی امیگریشن پالیسی کو مزید سخت بنانے کے لیے زور دے رہے ہیں، جس سے پناہ حاصل کرنے والوں کے لیے آسٹریلیا میں بسنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ آسٹریلیا میں قائم غیر منافع بخش تنظیم ایکشن ایڈ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آرچی لا کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں اس پالیسی سے آسٹریلیا ایک قدم پیچھے گیا ہے۔ پناہ حاصل کرنے والوں کے خلاف آسٹریلیا کے سخت موقف سے بین الاقوامی تعلقات میں آسٹریلیا کی ساکھ پہلے سے ہی متاثر ہو رہی ہے۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے جاڑا قریب آتا جا رہا ہے، شام سے ملک لبنانی سرحد کے ارد گرد کے علاقوں میں خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، جہاں اسلامک اسٹیٹ اور النصرہ کے جنگجو خیمہ زن ہیں۔ تاہم لبنان کے قریبی وادیوں میں رہنے والے پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ ان جنگجوؤں سے زیادہ خطرناک سرد موسم ہے جو بالکل قریب آ گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے زائل لبنان کی نامہ نگار ہیدر مرڈک کی رپورٹ سنیے صفیہ کاظم سے۔
لبنان کے 10 لاکھ سے زیادہ پناہ گزین شامی سرحد کے قریب بقا ویلی میں رہتے ہیں، جنہوں نے کھیتوں میں یا کھلے میدانوں میں جھوپڑیاں بنائی ہوئی ہیں۔ خیال ہے کہ وادی کے ارد گرد کے سرحدی پہاڑی علاقوں میں اسلامی جنگجو چھپے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو خطرہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ یا النصرہ کے جہادی شام اور عراق سے آگے تک پھیلنے کی کوشش میں لبنان پر پھر سے حملہ کریں گے۔ گزشتہ اواخر ہفتہ جنگجوؤں نے طرابلس میں لبنانی فوج کے ساتھ لڑائی کی، جو اگست کے بعد سے بدترین لڑائی تھی، جب النصرہ اور اسلامک اسٹیٹ نے سرحدی شہر ارسال پر مختصر قبضہ کر لیا تھا۔ جالے کے کیمپ میں رہنے والے پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ وہ جنگجوؤں سے زیادہ سرد موسم سے خوف زدہ ہیں، ایک ایسے وقت میں جب امدادی کارکن پناہ گزینوں کو ان گھروں کو مضبوط کرنے کے لیے سامان مہیا کر رہے ہیں۔ محمد الشیخ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لکڑی کے نئے تختے اور ترپال ان کے 8 بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے کافی نہ ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال اس علاقے میں 0.5 میٹر کے قریب برف پڑی تھی، انہیں کچے گھروں کی چھتیں گر جانے کا خطرہ ہے۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سامان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے شام میں لڑائی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد سرحد پار سے آ رہی ہے۔ ہبا فارس، جو ایک بین الاقوامی ادارے میڈیر کے ساتھ کام کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم ان کی تکلیفوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جسے اقوام متحدہ نے انسانوں کے لیے اس دور کی سب سے بڑی ناگہانی آفت قرار دیا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ لبنان میں پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد ہے، جس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ عطیوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بہت سے خاندانوں کو ان کی ضرورت کا سامان دیتے ہیں، لیکن ایک دم سے نئے لوگوں کے آ جانے سے وہ سامان کم پڑ جاتا ہے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ صحت کے پروگرام کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس کے شواہد موجود ہیں کہ ملیریا کا پیراسائٹ ہڈیوں کے اندر بون میرو میں، جہاں خون کے خلیے بنتے ہیں، رہتا ہے۔ اس نئی دریافت سے یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ اس نئے قسم کے علاج سے اس بیماری کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، جس سے ایک اندازے کے مطابق ہر سال 10 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں۔ ملیریا کا پیراسائٹ اپنی لائف سائیکل میں کئی مرحلوں سے گزرتا ہے۔ اگر کوئی انفیکٹڈ مچھر کسی شخص کو کاٹ لے تو اس کے اسپورس جگر میں چلے جاتے ہیں، جہاں وہ نشو و نما پاتے ہیں اور پھر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر وہیں پر پھلتے پھولتے ہیں۔ ملیریا کی جو علامات نظر آتی ہیں، ان میں تیز بخار، کپ کپی، پسینہ آنا، متلی اور قے شامل ہے۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور جگہ ہے جہاں خون کے یہ خلیے، جن میں ملیریا کا انفیکشن ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں، اور وہ ہے بون میرو۔ وہاں پہنچ کر جوں جوں وہ نشو و نما پاتے ہیں، جسم کے دفاعی نظام کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ بوسٹن، میساچوسٹس میں ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ میں ملیریا کے ماہر میٹ مارٹی کہتے ہیں،
It was assumed that all the blood stages of the parasite are somehow sticking to the blood vessels.
وہ کہہ رہے تھے، خیال یہ کیا جاتا تھا کہ ملیریا پیراسائٹ خون میں اپنے لائف سائیکل کے تمام مراحل طے کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ خون کے شریانوں کے باہر ہوتے ہیں، دراصل یہ اس جگہ ہوتے ہیں جہاں خون تیار ہوتا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ وہاں تک پہنچا جائے۔ مارٹی کہتے ہیں کہ دوا کو بون میرو تک پہنچنے میں بہت دقت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ملیریا کا علاج کافی مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس پر کی جانے والی تحقیق سے سائنسدانوں کو وہ طریقے معلوم ہو جائیں گے جن سے اس مقام تک پہنچنے میں جہاں پر یہ جمع ہوتے ہیں آسانی ہوگی.
So it will be important to find out whether current anti-malarial therapies are efficiently targeting that site.
مارٹی کہہ رہے تھے اہم بات یہ ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ استداد ملیریا کی دوائیں کیا وہاں تک پہنچ رہی ہیں تاکہ اس انفیکشن کا خاتمہ کیا جا سکے. اس لیے ضروری ہے کہ نئی دواؤں کا تجربہ کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ان دواؤں سے مطلوبہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں یا نہیں. صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آج فکر و فن میں کچھ ذکر ہو جائے اس فنکارہ کا جو بقول احمد فراز آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، شبانہ اعظمی. شبانہ اعظمی نے فن اور آرٹ کے دلدادا گھرانے میں آنکھ کھولی اور سن تھا 1950 اور تاریخ 18 ستمبر. والد کیفی اعظمی مشہور شاعر تھے اور والدہ شوکت اعظمی ایک سٹیج ایکٹریس تھی. شبانہ نے ممبئی سے سائیکالوجی میں گریجویٹ کی ڈگری لی اور پونہ سے فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا سے ایکٹنگ کا کورس کیا. شبانہ اعظمی کی شادی مشہور شاعر اور اسکرین رائٹر جاوید اختر سے ہوئی. شبانہ کی پہلی ریلیز فلم انکر تھی جو ٹرو سٹوری پر مبنی تھی. اس کے بعد شبانہ نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی اور کئی نیشنل اور انٹرنیشنل فلم فیئر ایوارڈ اپنے نام کیے. شبانہ اعظمی نے چند ہالی ووڈ فلموں میں بھی کام کیا، ایک سوپ اوپرا اور سٹیج پر بھی بہت سے ڈراموں میں کام کیا. اس کے علاوہ شبانہ اپنے والدین کی طرح سوشل ورک میں بھی ہمیشہ پیش رہیں. وہ نا انصافی ہو، بچوں کی زندگیوں کا سوال ہو یا ایڈس کی مہم، شبانہ نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آج بھی شبانہ اعظمی کا نام فلم کے معیاری ہونے کی دلیل سمجھا جاتا ہے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ کراچی میں امام بارگاہ پر دستی بم حملہ کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ایک بچی اس حملے میں ہلاک ہو گئی جبکہ متعدد افراد زخمی ہیں۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں منگل کی شب عائشہ منزل پہ واقع امام بارگاہ پہ دستی بم حملے میں ایک بچی جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ وائس آف امریکہ کو اس دستی بم دھماکے کے نتیجے میں زمین پر پڑنے والے نشانات اور زخمیوں کے خون کے نشانات دکھاتے ہوئے پولیس اہلکار امداد بلوچ نے کہا،
یہاں پہ ایک موبائل ہماری کھڑی ہوئی تھی، پہلے تو رینجر کی موبائل کھڑی ہوئی تھی، اس کے برابر میں آ کے گرا، زوردار ایک دھماکہ ہوا، دھماکے سے ایک بچی شدید زخمی ہوئی، باقاعدہ ایک دو آدمی اور تھے جن کی چوٹیں آئی ہیں، اس کے بعد اسپتال چلے گئے، وہ گرینیڈ کا دھماکہ تھا۔
پولیس کا کہنا تھا کہ دہشت گرد امام بارگاہ کے سامنے موجود فلائی اوور سے یہ دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے۔ کراچی میں ریسکیو ذرائع کے مطابق اس حملے میں ایک بچی جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے، جنہیں عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بعد میں علاقے کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گھیرے میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق دھماکہ بہت زوردار تھا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ دستی بم حملہ مجلس ختم ہونے سے 5-10 منٹ قبل ہوا، ورنہ مجلس ختم ہونے کے بعد لوگوں کے ہجوم پہ ہونے کی صورت پہ یہ حملہ بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا تھا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے این ڈی ایم اے نے تمام متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ سمندری طوفان نیلوفر پر نظر رکھی جائے اور ممکنہ حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
بحیرہ عرب میں موسمی دباؤ کی وجہ سے بننے والے نیلوفر نامی سمندری طوفان میں شدت دیکھی جا رہی ہے اور اسی بنا پر متعلقہ اداروں نے ممکنہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کو حتمی شکل دے کر سب کو چوکنا رہنے کا کہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت یہ طوفان کراچی اور گوادر سے تقریباً 1100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ فی الوقت اس طوفان کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ بتائی جا رہی ہے، لیکن آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے این ڈی ایم اے کی طرف سے منگل کو جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں میں اس طوفان کی رفتار 8 کلومیٹر تک بڑھ سکتی ہے۔ بیان کے مطابق ابتدائی طور پر اس طوفان کا پاکستانی ساحلی علاقوں سے ٹکراؤ متوقع نہیں تھا، لیکن بحیرہ عرب میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث اب 29 سے 31 اکتوبر تک یہ علاقے شدید طوفان کی زد میں آ سکتے ہیں۔ حکام نے طوفان کے باعث بدھ سے جمعے تک سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں تیز ہواؤں اور موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ بیان میں بتایا گیا کہ آفات سے نمٹنے کے سندھ اور بلوچستان کے صوبائی اداروں کو ساحلی علاقوں اور سندھ کے زیریں علاقوں میں مقیم افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ این ڈی ایم اے کے ترجمان کمال احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ہم نے ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ لیول کے اوپر انسٹرکشنز پاس آن کی ہیں، جس میں ہمیں دونوں پروونشل گورنمنٹ اتھارٹی سندھ اور بلوچستان دونوں کو بہت اسٹرانگلی ہم نے ناصر ایک انسٹرکشن پاس آن کی ہیں، بلکہ ارینجمنٹ گراؤنڈ پہ کرنے کے لیے بھی کہا ہے، اس چیز کو پری ایمپٹ کرتے ہوئے کہ ممکن ہے کہ لوگوں کا انخلاء کیا جائے۔
علاوہ ازیں کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر متوقع متاثرہ علاقوں میں امدادی کیمپوں کی فراہمی کو یقینی بنانے اور وہاں طوفان کے ختم ہونے تک ایمرجنسی آپریشن سینٹر کو متواتر کام کرتے رہنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ ماہی گیروں کو پہلے ہی بدھ سے جمعے تک کھلے سمندر میں نہ جانے کا انتباہ جاری کیا جا چکا ہے، جبکہ لوگوں کو بھی ساحلی علاقوں میں سمندر سے تیراکی سے باز رکھنے کے لیے حکام کو ہدایت کی جا چکی ہے۔ بحیرہ عرب میں موسمی تبدیلی اور ہواؤں کی کم دباؤ کے باعث سمندری طوفان جنم لیتے رہتے ہیں، لیکن ان میں سے کم ہی کوئی پاکستانی ساحلی علاقوں کی طرف آتے ہیں۔ 2010 اور 2011 میں سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں دو مختلف سمندری طوفان آئے، لیکن ان کی شدت اتنی نہیں تھی کہ جو کسی بڑے نقصان کا باعث بنتی۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی سپریم کورٹ نے ہدایت کی ہے کہ دلی میں حکومت سازی کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جمہوریت میں صدر راج کا نفاذ ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
سپریم کورٹ نے دہلی میں حکومت سازی سے متعلق فیصلہ کرنے میں ہو رہی تاخیر پر مرکزی حکومت اور دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ کی سخت الفاظ میں سرزنش کی اور کہا کہ جمہوریت میں صدر راج ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ لیفٹیننٹ گورنر کو حکومت سازی کے سلسلے میں بہت پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، 5 ماہ کا وقت نہیں لگنا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ عام آدمی پارٹی کے چیف اروند کیجریوال کی اس ارضداشت پر سماعت کر رہی تھی جس میں دہلی اسمبلی کو تحلیل کر کے نئے انتخابات کرانے کی گزارش کی گئی ہے۔ سماعت کے دوران مرکزی حکومت کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ صدر نے لیفٹیننٹ گورنر کو اجازت دے دی ہے کہ وہ حکومت سازی کے لیے سب سے بڑی جماعت کو مدعو کریں۔ گورنر نے کچھ دنوں قبل اس سلسلے میں صدر سے اجازت طلب کی تھی۔ اس پر چیف جسٹس آف انڈیا ایچ ایل دتو کی سربراہی والے آئینی بنچ نے کہا کہ جب بھی آپ سماعت پر آتے ہیں حکومت سازی کی کوشش کے بارے میں کوئی نہ کوئی بیان دیا جاتا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ لیفٹیننٹ گورنر سب سے بڑی پارٹی کو مدعو کریں گے تو کیا وہ پارٹی حکومت سازی کی پوزیشن میں ہے؟ یاد رہے کہ بی جے پی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ 70 رکنی اسمبلی میں اس وقت 67 ارکان ہیں۔ بی جے پی کے 3 ارکان رکن پارلیمنٹ بن چکے ہیں۔ اکثریت ثابت کرنے کے لیے کم از کم 34 ارکان کی ضرورت ہے اور بی جے پی ارکان کی تعداد 29 ہے۔ عام آدمی پارٹی کے پاس 27 اور کانگریس کے پاس 8 ارکان ہیں۔ بی جے پی کے لیڈر مختار عباس نقوی نے کہا کہ سب سے بڑی پارٹی کو حکومت سازی کی دعوت آئینی طور پر ملنی چاہیے۔
سمویدھانک پروسیس ہے، جو سمویدھانک پرکریا ہے، وہ تو صاف صاف یہی کہتی ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی پارٹی کے پاس پورن بہومت نہیں ہے تو جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو بلایا جاتا ہے۔ اس میں کہیں کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس سے قبل عام آدمی پارٹی حکومت چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ عام آدمی پارٹی کے چیف اروند کیجریوال نے کہا کہ بی جے پی جان بوجھ کر معاملے کو لٹکا رہی ہے اور جوڑ توڑ سے حکومت بنانا چاہتی ہے۔ بقول ان کے، اگر اس کے پاس شرم ہے تو اسے فوراً اسمبلی تحلیل کروا کر الیکشن کروانا چاہیے۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر منیش سسودیا نے کہا کہ بی جے پی خوفزدہ ہے، اس لیے الیکشن نہیں چاہتی۔ کانگریس نے بھی دہلی میں از سر نو انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری منگل کے روز آٹوا میں کینیڈا کے نیشنل وار میموریل پر پھولوں کی چادر چڑھائی، جہاں کینیڈا کے 2 فوجیوں کو گزشتہ ہفتے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ جان کیری نے کارپورل ناتن سرویلو کی موت کو سوچے سمجھے دہشت گرد حملے قرار دیا۔ سریلو کو ہلاک کرنے کے بعد حملہور نے پارلیمنٹ کی عمارت کے اندر فائر کیا تھا۔ بیشتر اس کے سارجنٹ نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ عراقی کرد پیشمرگ جنگجو اسلامک اسٹیٹ کے شدت پسندوں کے خلاف جنگ میں شامی کرد جنگجوؤں کی مدد کے لیے شام کے قصبے کوبانی کی طرف جا رہی ہیں۔ کرد عہدیداروں نے بتایا کہ توپ خانے اور مشین گنوں سے مسلح 80 جنگجو منگل کے روز ترکی پرواز کر رہے ہیں، جہاں سے وہ سرحد پار کر کے کوبانی جائیں گے، جو شام اور ترکی کی سرحد پر واقع ہے۔ توقع ہے کہ مزید 72 پیشمرگ جنگجو بدھ کے روز پہنچیں گے۔ ویتنام کے وزیر اعظم نے بھارت کا دورہ کیا ہے اور اس 2 روزہ دورے میں توانائی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے سلسلے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ویتنام اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کا چین بغور مشاہدہ کر رہا ہے۔ نئی دلی سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار رینجنا پسریچا کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی سنیے۔
نئی دہلی میں ویتنام کے وزیر اعظم سے مذاکرات کے بعد بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ویتنام کو 10 کروڑ ڈالر تک کے قرضے کی فراہمی کا وعدہ کیا ہے۔ اس رقم سے ویتنام بھارت سے گشت کرنے والے بحری جہاز خرید سکے گا۔ بھارت کی جانب سے مشرقی ایشیا کے کسی ملک کو دیا جانے والا یہ سب سے بڑا قرضہ ہے جو فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا۔ جبکہ ویتنام اور چین کے درمیان جنوبی بحیرہ چین کے بارے میں تنازع چل رہا ہے۔ ویتنام کے وزیراعظم وین تھان زونگ نے بھارت اور ویتنام کے درمیان دفاعی تعاون کو سراہا ہے۔ انہوں نے مترجمہ کی مدد سے کہا،
Both sides agreed on the importance of maintaining peace, stability, maritime security and safety.
ویتنامی وزیراعظم کی مترجمہ کہہ رہی ہیں کہ دونوں ملک امن استحکام اور بحری سلامتی کے معاملے پر متفق ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق باہمی تنازعات کو طے کیا جائے۔ ویتنام کے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ علاقے کی ایک اہم طاقت ہونے کے ناطے بھارت کو چاہیے کہ وہ جنوبی بحیرہ چین کے تنازع کے حل کے لیے مدد دے۔ ویتنام کے ساتھ بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات پر چین گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ بھارت بحیرہ چین میں گیس کی تلاش کے لیے کام کو شروع کرنا چاہتا ہے، جسے چین نے غیر قانونی اقدام قرار دیا ہے۔ منگل کو دونوں ملکوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت بھارت کو جنوبی بحیرہ چین میں تیل اور گیس کی تلاش کی مزید اجازت دی گئی ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کہتے ہیں،
اس کھیتر میں اور اس سے جڑے ادیوگوں میں ہم نشچت روپ سے آگے بڑھیں گے۔
دوسری طرف چین میں وزارت خارجہ کے ترجمان ہونگ لی نے انتباہ کیا ہے،
ہونگ
کہہ رہے ہیں کہ چین کو جنوبی بحیرہ چین میں معقول اور منصفانہ طور پر تیل کی تلاش پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر اس سے چین کی خود مختاری پر زد پڑتی ہے تو پھر چین اس کی سختی سے مخالفت کرے گا۔ انہوں نے بھارت سے کہا کہ وہ جنوبی بحیرہ چین کے قضیے میں نہ پڑے۔ ایشیا بحر الکاہل خطے میں بھارت کی بڑھتی ہوئی دلچسپی سے بظاہر چین کو تشویش لاحق ہے، جبکہ وزیر اعظم مودی کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ بھارت کے لیے مستقبل میں بے حد اہمیت کا حامل بن جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی احمد زئی منگل کو اپنے سرکاری دورہ چین کے لیے دارالحکومت بیجنگ پہنچے، جہاں انہوں نے صدر یی جنگ پنگ سے ملاقات کی۔ چین اور افغانستان کے صدور نے دونوں ملکوں کے درمیان طویل مدتی شراکت داری کا اعادہ کیا ہے۔ افغانستان کے نئے صدر اشرف غنی آج کل اپنے پہلے سرکاری دورے پر چین میں ہیں۔ بہت سے افغانی چین کے ساتھ زیادہ سفارتی اور معاشی تعلقات کے بارے میں خوش امیدی کا شکار ہیں کہ اس سے جنگ سے متاثرہ ان کے ملک میں امن قائم ہوگا۔ اس بارے میں ایاز گل کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
صدر اشرف غنی کے لیے بیجنگ کا یہ چار روزہ دورہ خاصا مصروف رہے گا، جہاں وہ اپنے ہم منصب یی جن پنگ سے دو طرفہ اور مشترکہ مفادات پر ٹھوس بات چیت کریں گے۔ مسٹر غنی چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ ملاقات میں افغانستان کی کاروباری شخصیات پر مشتمل وفد کی بھی قیادت کریں گے۔ افغانی چاہتے ہیں کہ چین ان کے ملک میں کانکنی کی صنعت کے فروغ میں ان کی مدد کرے۔ افغانوں کا خیال ہے کہ دسمبر میں ملک سے نیٹو افواج کی واپسی کے بعد چین کی سفارتی اور معاشی حمایت سے ان کا ملک اپنے معاشی اور سلامتی کے چیلنجز پر قابو پا لے گا۔ پاکستان میں افغانستان کے سفیر جانان موسیٰ زئی کا کہنا ہے کہ اس وقت چین ان کے ملک میں سب سے بڑا سرمایہ کار ہے اور یہ دو طرفہ تعاون بہت سے شعبوں تک پھیلا ہوا ہے۔ موسیٰ زئی کا کہنا تھا،
Over the past 13 years, we have laid down the foundation of a very close, enduring...
گزشتہ 13 سال کے دوران ہم نے چین کے ساتھ دیرپا اور پائیدار تعلقات کی بنیاد رکھی ہے، اور دونوں ملک آئندہ برسوں میں ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم کیے ہوئے ہیں، جس کا آغاز صدر اشرف غنی کے دورہ چین سے ہو رہا ہے۔ منگل کے روز سرکاری میڈیا آرگنائزیشن جنوا سے جاری ہونے والے اپنے ایک انٹرویو میں صدر غنی کا کہنا تھا کہ وہ افغانستان کو علاقائی تجارت اور سرمایہ کاری کے مرکز کے طور پر دیکھتے ہیں، اور انہیں توقع ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات میں مزید وسعت آئے گی۔ چین نے افغانستان کے سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو زیادہ تر دور رکھا ہے اور اپنے کردار کو افغانستان کے قدرتی اور توانائی کے وسائل میں ایک سرمایہ کار کی حیثیت تک محدود کیا ہوا ہے۔ چین نے اب تک افغانستان میں 7.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے، اور وہ اس میں مزید اضافے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تاہم گزشتہ 2 برسوں کے دوران اس نے افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کی ہے، اور اپنے مقاصد کے فروغ کے لیے افغانستان میں اپنا خصوصی ایلچی مقرر کیا ہے۔ پاکستان کے لیے چین کے سفیر سن وائی ڈونگ افغانستان میں پرم تعمیر نو کے لیے سیاسی استحکام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں،
چائنا بلیوز دیٹ دی نیشنل ریکنسیلیشن از این انیویٹیبل کورس۔
چین کو یقین ہے کہ افغانستان میں قومی استحکام اور خوشحالی کے حصول کے لیے قومی مفاہمت ناگزیر ہے۔ اس سال اکتوبر میں چین افغانستان سے ملحقہ علاقائی ممالک کی ہارٹ آف ایشیا استنبول کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے، تاکہ افغانستان کی قومی مفاہمت اور پرم تعمیر نو کو فروغ دیا جا سکے۔ صدر اشرف غنی بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ افغان سفیر جانان موسیٰ زئی کا کہنا ہے کہ یہ کانفرنس علاقائی سیکیورٹی کے فروغ میں ٹھوس کردار ادا کرے گی۔ افغان عہدیداروں کا یہ بھی خیال ہے کہ چین اپنے دیرینہ اسٹریٹجک شراکت دار پاکستان پر اپنا اثر و نفوذ استعمال کرتے ہوئے اسے قائل کر سکتا ہے کہ وہ کابل کی طالبان کے ساتھ مفاہمتی کوششوں میں مدد کرے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس نے منگل کے روز اعلان کیا کہ وہ مشرقی یوکرین کے 2 علیحدگی پسند علاقوں میں آئندہ ہونے والے انتخابات کے نتائج کو تسلیم کر لے گا۔ وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ 2 نومبر کو ہونے والی مجوزہ ووٹنگ انتہائی اہم ہوگی، جو ڈونیٹسک اور لوہانسک کی غیر تسلیم شدہ عوامی جمہوریہ کی طاقت کو جائز قرار دینے کا فیصلہ کرے گی۔ یوکرین کے باقی علاقوں میں اتوار کے روز پولنگ ہوئی تھی۔ ملک کے مشرقی حصوں میں تقریباً 30 لاکھ ووٹرز اپنے ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم رہے، جہاں حکومتی فورسز اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان مہینوں سے جاری لڑائی میں 3700 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 40 ملکوں کے وزرائے خارجہ اور نمائندے منگل کے روز برلن میں ایک اجلاس میں شرکت کی، جس میں شام کے ان ہمسایہ ممالک کی امداد پر غور کیا گیا جنہیں اس ملک کی جنگ سے بچ کر بڑی تعداد میں آنے والے پناہ گزینوں کے مسائل کا سامنا ہے۔ افریقی یورپی کمیشن کی سربراہ نے ایبولا کی وبا پر قابو پانے کے لیے افریقی یکجہتی کا مطالبہ کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھی ملک کو ایبولا کا سامنا ہے تو دیگر ملک آزاد اور صحت مند نہیں ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ سال اپریل میں ہونے والے بوسٹن میراتھن بم دھماکے کے ملزم زخار سارنائیوا کے دوست کو تحقیقات کے دوران جھوٹ بولنے کا قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ منگل کے روز امریکی جیوری نے 21 سالہ روبیل فلپس کو دو موقعوں پر حکام سے جھوٹ بولنے کا ذمہ دار قرار دیا۔ سزا کی صورت میں اسے 16 سال قید سزا ہو سکتی ہے۔ ہانگ کانگ میں مظاہرین طلبہ کی قیادت والے جمہوریت نواز احتجاج کا ایک ماہ پورا ہونے کی یاد منا رہی ہیں۔ امریکہ کے سیکیورٹی کے ادارے یو ایس ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سربراہ نے واشنگٹن اور دیگر شہروں میں وفاقی حکومت کی عمارتوں کی سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جانسن نے منگل کے روز کہا کہ وفاقی محافظ آفیسرز کی موجودگی بذات خود بہت واضح ثبوت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش خدمت ہے وفاقی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
مغربی افریقہ اور دیگر ملکوں میں ایبولا کی وبا کے مقابلے کے لیے امریکہ کی کوششوں کو تیز کرنے پر بات چیت کرنے کے لیے صدر اوباما نے ہفتے کی رات اپنے مشیروں کا ایک غیر معمولی اجلاس طلب کیا۔ یہ اجلاس 4 دن میں ایبولا کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے اعلی سطحی امریکی عہدیداروں کا ایسا چوتھا اجلاس تھا۔ صدر اوباما نے ریڈیو پر اپنے ہفتہ وار خطاب میں ایبولا کے بارے میں بھی بات کی اور امریکی عوام پر زور دیا کہ وہ اس مرض کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کریں اور افواہوں یا غلط فہمیوں کی وجہ سے الجھن اور گھبراہٹ کا شکار نہ ہوں۔ امریکہ ایبولا کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے مسلسل سرگرمی سے کام کر رہا ہے۔ اب تک امریکہ کے 750 سرکاری اہلکار مغربی افریقہ بھیجے جا چکے ہیں، جو صحت کے کسی عالمی بحران کی صورت میں امریکہ کی طرف سے ظاہر کیا جانے والا سب سے بڑا رد عمل ہے، جس کا مقصد مختلف قسم کی سرگرمیوں کی مدد سے اس مرض کا پھیلاؤ روکنے کی کوشش کرنا ہے، جن میں ایبولا کے علاج کے مراکز قائم کرنا، انہیں چلانے میں مدد کرنا، انتہائی ضرورت کا طبی اور امدادی سامان فضائی راستے سے ایک سے دوسری جگہ پہنچانا، تدفین کے لیے عملے کی مدد کرنا اور طبی نمونوں کی ٹیسٹنگ کی سہولتیں دگنا کرنا شامل ہے۔ اگرچہ یہ تمام اقدامات اہم ہیں، لیکن صحت کے ماہرین تسلیم کرتے ہیں کہ ایبولا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مرض سے متاثرہ آبادیوں تک رسائی اور ان کے ساتھ معلومات کا تبادلہ بے حد ضروری ہے۔ امریکی ادارہ برائے عالمی ترقی اپنے عالمی اتحادیوں کی مدد سے کمیونٹی کیئر سینٹرز قائم کر رہا ہے، جو مختلف علاقوں کے لوگوں کو ایک خاص قسم کی دیکھ بھال اور طبی تنہائی مہیا کرنے کے ساتھ اس بات کی تربیت دیں گے کہ وہ اپنا اور اپنے خاندانوں کا تحفظ کر سکیں۔ یو ایس ایڈ متاثرہ ملکوں، یونیسیف، پال جی ایلن فیملی فاؤنڈیشن اور متاثرہ ملکوں میں کام کرنے والی دیگر تنظیموں کی مدد سے ہزاروں کی تعداد میں کمیونٹی کیئر کٹس فراہم کر رہا ہے، جس کا مقصد ان علاقوں میں ایبولا کا مزید پھیلاؤ روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ لائبیریا کے دارالحکومت میں 9000 سے زائد ایسی کٹس مہیا کی گئی ہیں، جن میں حفاظتی گاؤن، دستانے، ماسک، صابن اور کلورین موجود ہے۔ امریکہ تعلیم عامہ اور آگہی پھیلانے کی مہمات میں بھی مدد فراہم کر رہا ہے، جن میں ایبولا کی تشخیص، علاج اور روک تھام کے بارے میں زندگی بچانے والی معلومات کو کچھ بے حد دور دراز علاقوں تک پہنچانا شامل ہے۔ یہ پیغامات ریڈیو، ٹیکسٹ پیغامات اور اخبارات کے ذریعے یا ایک سے دوسرے شخص تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ مغربی افریقہ کو اس وقت ایبولا کی جس وبا کا سامنا ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا اور تباہ کن بحران ہے۔ اس وبا کی روک تھام اور متاثرہ ملکوں کی مدد کرنے کے لیے ایک اجتماعی عالمی کوشش کی ضرورت ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
یہ ایک پینل بنا ہوا ہے انڈین اوشنز میں ٹراپیکل سائیکلون کا، اس کا ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن اینڈ یو این اسکیپ کے اندر ایک انٹر گورنمنٹل پینل آن ٹراپیکل سائیکلون، اور ایکچولی میں اس کا سیکرٹری رہا تھا 7-8 سال۔ اسی دوران میں یہ جو ناموں کی لسٹ تھی، یہ جو ہے اس پہ متفقہ طور پہ اس کو ایگری کیا گیا تھا کہ تمام ممالک جو ہیں وہ کوئی نام دیتے ہیں، اور میرا اندازہ ہے کہ یہ جو نیلوفر کا نام ہے یہ پاکستان کے جو ادارے تھے انہوں نے اس کو پرپوز کیا تھا۔ اس لسٹ کے اندر پھر اس کو باری باری ایک ایک نام استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہر سائیکلون کو دوسرے سے ڈفرینشیٹ کیا جا سکے۔ نام کی لسٹ جو ہے اسی آج سے کوئی 5-6 سال پہلے یہ فائنلائز کی گئی تھی اسی انٹر گورنمنٹل پینل آن ٹراپیکل سائیکلون۔
یعنی ایک لسٹ بنا دی جاتی ہے اور جو بھی طوفان آتا ہے
تمام ممالک کے جو ہیں، جیسے یہ پاکستان، یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، مالدیو، سری لنکا، پاکستان، عمان، اس پینل کے ہر کنٹری نے کچھ نام دیے تھے، ان ناموں کے بیسس کے اوپر وہ پھر ایک لسٹ بنا دی گئی، اور باری باری وہ لسٹ میں سے نام جو ہیں یہ جو تجویز کیے گئے تھے ان کو ایک ایک سائیکلون کو نام دیے دیتے جاتے۔
تو ڈاکٹر صاحب، یہ خواتین کے یہ نام پہ کیوں رکھے جاتے ہیں؟
اس وقت یہ خیال کیا گیا تھا کہ اس میں بہت خطرناک نام نہ رکھے جائیں، اور جو کچھ سافٹ نام ہیں اس میں خاص طور پہ فیمیل ناموں کو ترجیح دی گئی تھی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، مختلف نام دیے جا سکتے ہیں اور مختلف ممالک میں۔ اس وقت تمام جو ایکسپرٹ تھے ان کا خیال یہ تھا کہ نام جو ہیں کچھ اس طرح کے سافٹ نام دیے جائیں۔ اس وقت کی کمیٹی کے نام ڈسکس ہو رہے تھے تو میں اس وقت سیکرٹری تھا، تو کچھ نام جو ہیں وہ ڈاکوؤں کے نام پر اور کچھ اس طرح کے ناموں پر کچھ تجویز آئی، لیکن اس پہ تمام کے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس طرح کے نام نہ دیے جائیں اور کچھ سافٹ نام جو ہیں، تاکہ اس سے امید کی جا سکے کہ جو سمندری طوفان جس کو نام دیا گیا وہ بھی کوئی بہت زیادہ نقصان کا باعث نہ بنے اور لوگوں کے ساتھ سافٹ رہے۔
تو پاکستان میں سمندری طوفانوں کو نام دینے کا جو سلسلہ ہے وہ کب سے شروع ہوا ہے، اور پہلے جتنے بھی طوفان آئے ہیں ان کے کیا نام تھے، اور آئندہ جو طوفان آئیں گے ان کے کیا نام ہوں گے؟
یہ کوئی 4-5 سال پہلے سے پہلے ان کو صرف نمبر دیے جاتے تھے، A2 A4، اس طرح 5 سال پہلے یہ جو ہمارا پینل آن ٹراپیکل سائیکلون تھا انڈین اوشن کا، اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ جیسے دنیا کے دوسرے حصوں کے اندر جو ہے ٹراپیکل سائیکلون جو ان کے نام رکھے جاتے ہیں، تو ہمارے ریجن میں بھی نمبرز کی بجائے نام ہونے چاہیے۔ یہ آلریڈی طے ہوتا ہے کہ جب اس کے بعد نیکسٹ جو آئے گا اس کا کیا نام ہوگا، اور اس سے پہلوں کے اسی ترتیب سے وہ نام دیے جاتے ہیں ٹرن بائی ٹرن۔ ٹراپیکل سائیکلون انڈین اوشن کی ویب سائٹ پہ جائیں، ہمارے پی ٹی سی نام سے ہوگی پینل آن ٹراپیکل سائیکلون، تو اس میں سائیکلون کی لسٹ جو ہے وہ اس ویب سائٹ پہ بھی ہوگی، جس سے یہ نام ہم لوگوں نے طے کرنے کے بعد وہاں پر اس پینل کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ موجود ہوگی۔
یہ تھے پاکستانی ماہر موسمیات پروفیسر ڈاکٹر قمر الزماں چودھری، جو ان سمندری طوفانوں کی نوعیت اور ان کے مخصوص نسوانی نام رکھنے کی وضاحت کر رہے تھے۔ میٹ آفس ویب سائٹ کے مطابق پاکستان میں سن 2005 میں فانوس اور سن 2012 میں نیلم طوفان آیا تھا۔ آئندہ آنے والے طوفانوں میں وردہ، تتلی اور بلبل شامل ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صفیہ کاظم حاضر ہے اور آداب عرض کرتی ہے۔ مسلمان ملکوں میں عورتوں کا رول روز بروز زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ معاشرے میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے بڑی جرأت اور ثابت قدمی سے جدوجہد کر رہی ہیں۔ مونا ابو سلیمان سعودی عرب میں ٹیلی ویژن کے ایک مقبول پروگرام اسپیکنگ سافٹی کی میزبان ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ دن پہلے تک بہت کم سعودی عورتیں ٹیلی ویژن پر نظر آیا کرتی تھیں، مختلف موضوعات پر گفتگو کے اس پروگرام کی میزبانی چار خواتین کرتی ہیں، لیکن ان میں صرف ابو سلیمان ہی سر پر حجاب لیتی ہیں۔ وہ مطلقہ خاتون ہیں اور سعودی عرب میں اپنے بچے کے ساتھ اکیلی رہتی ہیں۔ مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ سینٹر ان کے پروگرام کو سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کرتا ہے اور یوں اسے دنیا بھر میں ہر قسم کے لوگ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا، وہ کہہ رہی تھی آپ کو یہ سن کر ہنسی آئے گی کہ دو انتہائی مذہبی چینلز کے سوا عرب دنیا میں کسی غیر سرکاری چینل پر کوئی ایک عورت بھی ٹیلی ویژن پر سر ڈھک کر نہیں آتی تھی۔ مشرق وسطی میں 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں اور ان میں سے صرف نصف عورتیں ہیں۔ کم از کم 5 کروڑ عورتیں سر پر حجاب لیتی ہیں، لیکن ایک بھی عورت ٹیلی ویژن پر ان کی نمائندگی نہیں کرتی تھی۔ مشرق وسطی میں ٹیلی ویژن پروگراموں کی بیشتر میزبان عورتیں ہیں، تاہم ابو سلیمان کہتی ہیں کہ اخبارات میں اور ریڈیو میں اور پس پردہ سرگرمیوں میں ان کا رول اتنا اہم نہیں ہے۔ تسنیم احمر پاکستان میں عورتوں کے حقوق کی جدوجہد میں سرگرم ہیں اور عورتوں کے مسائل کے بارے میں ریڈیو پروگرام بھی تیار کرتی ہیں۔ وہ مونا ابو سلیمان سے متفق ہیں اور کہتی ہیں کہ جیسا کہ مغربی ملکوں میں ہوتا ہے، مسلمان اور عرب ملکوں میں بھی بیشتر اعلیٰ عہدے اور اہم کام مردوں کو ہی دیے جاتے ہیں۔ تمام انتظامی عہدے مردوں کے پاس ہوتے ہیں اور وہی اہم فیصلے کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
Women normally are assigned very soft issues, social issues, cultural issues. There are very few women you'll find.
وہ کہہ رہی تھی عورتوں کو عام طور سے آسان کام، سماجی مسائل، کلچرل موضوعات دیے جاتے ہیں۔ بہت کم عورتیں ہیں جو اہم سیاسی، اقتصادی موضوعات یا حالات حاضرہ کے پروگرام تیار کرتی ہیں۔ مشرق وسطی میں خاتون صحافی مے چیڈیاک ہیں جو اہم سیاسی موضوعات کور کرتی ہیں۔ وہ لبنانی ٹیلی ویژن کے پروگرام ود اوڈیسٹی کی میزبان ہیں اور اپنے اعلیٰ صحافتی معیار کے لیے پوری عرب دنیا میں مشہور ہیں۔ شامی ایجنٹوں کے ایک قاتلانہ حملے میں ستمبر 2005 میں کار بم کے حملے میں ان کا ایک ہاتھ اور ایک پیر ضائع ہو گیا تھا۔ کئی آپریشنوں کے بعد جب وہ ٹھیک ہوئیں تو سیدھی اپنے کام پر واپس پہنچ گئیں۔
It was a big challenge to me. I wanted to be able to explain to those who decided to kill me.
انہوں نے کہا کہ میں چاہتی تھی کہ مجھے جو لوگ قتل کرنا چاہتے تھے انہیں بتاؤں کہ وہ مجھے خاموش نہیں کر سکیں گے۔ ہدا احمد بھی ایسی ہی ایک عراقی خاتون صحافی ہیں جو خاموش نہیں رہ سکتی۔ وہ امریکہ میں قائم اخباروں کے میک کلچی گروپ کے لیے کام کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آج کل عراق میں اخباری رپورٹر ہونا خطرناک ہے اور اس میں مرد یا عورت کی تخصیص نہیں ہے، لیکن میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ یہ بات اہم ہے کہ عورتوں کی آواز سنی جائے۔ ان کے الفاظ ہیں،
I keep, you know, writing and contributing to that because we have few females doing that.
وہ کہہ رہی تھی، میں مسلسل لکھتی رہتی ہوں کیونکہ بہت کم عراقی عورتیں یہ کام کر رہی ہیں۔ ہمیں بہت سی دشواریوں کا سامنا ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ مجھے اپنے لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور ان کی آواز کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم انگریزی یا عربی میں جو کچھ لکھ رہے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئے گی۔ تمام عورتوں کا خیال ہے کہ آج کل مشرق وسطی میں یونیورسٹی جانے والی عورتوں کی روز افزوں تعداد سے فرق پڑے گا۔ ایران کی ایک صحافی اور انسانی حقوق کی کارکن مہرنگیز کار کہتی ہیں کہ آج کل ایرانی یونیورسٹیوں کے طالب علموں میں 65% عورتیں ہیں اور ان میں بہت سی صحافت پڑھ رہی ہیں۔ اگلے 5 سے 10 برسوں میں پاکستانی میڈیا میں خواتین کی نئی نسل کے اثرات ظاہر ہونے لگیں گے۔ یہ پاکستانی لڑکیاں بڑی پرعزم اور محنتی ہیں، انہیں اعلیٰ ترین عہدوں تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں صفیہ کاظم، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور سامعین اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ کی 12 گھنٹے کی نشریات اور یہ آخری نیوز آور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آخری مجلس کے لیے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر, پروڈیوسر ہیں صفیہ کاظم, جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں زینب عبدالرحمان. اسد حسن آپ کے لیے ایک اچھے اور خوشگوار دن کی خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.